الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین اللہ کا شکر ہے کہ ان خطبات جمعہ میں ہم قرآن حکیم کی ان آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہوتا ہے آج انشاءاللہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اور مقام اور حیثیت انشاءاللہ اس موضوع پر بات کرنی مختصراً سورۃ الحجرات کا تعارف بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے حجرات حجرے کی جمع اور یہ مدنی سورت ہے پس منظر میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ بدو آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اتفاق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت آرام فرما رہے تھے کوئی نماز کا وقت نہیں تھا ایسا وقت ہوگا کہ جو آرام کا وقت رہا ہوگا انہوں نے اسلام تو قبول کیا لیکن ابھی ان کی صحیح طرح سے تربیت نہیں ہو پائی تھی لہذا حجرے کے باہر سے کھڑے ہو کر انہوں نے آواز لگائی یا محمد اخرج علینا یعنی اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر آئیے ہمارے لیے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اس پس منظر میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی اور گویا اس واقعے کو بیس بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام جس طرح کرنا چاہیے اس کی تفصیلات ہیں جو اللہ پاک نے بیان فرما دی لیکن ساتھ ہی ساتھ کمپنسیشن بھی دے دیا ان عربوں ان اعراب کو کہ جن سے یہ معاملہ ہوا بظاہر ایک بے ادبی کا معاملہ ہوا فرما دیا یقیناً وہ لوگ کہ جو آپ کو حجروں کے باہر سے بلاتے ہیں پکارتے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر جاننے والے نہیں آپ کا مرتبہ اور مقام اور حیثیت جانتے نہیں ہیں اس وجہ سے ان سے غلطی ہو گئی تو بہرحال مرتبہ اور مقام کیا ہے یہ آیت نمبر 2 میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الحجرات سے متعلق ایک اور اہم بات جو ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس سورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 18 آیات میں سے 5 آیات وہ ہیں جو یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتی ہیں جس کی اہمیت اس سے اس کی اہمیت اور جو مرتبہ اور مقام باقی سورتوں میں ہے وہ خود بخود واضح ہے اس کی آخری آیات خاص طور پر معاشرتی احکامات بیان کر رہی ہیں جو انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے. پہلی آیت مبارکہ میں جو اہم ترین ہدایت دی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, اس سے پہلے ہم یہ الحمدللہ یہاں جمعے کے خطاب میں یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ بظاہر ایک واقعہ ہوا تھا جس پسمنظر میں یہ آیت نازل ہوئی. کچھ مسلمانوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی, یا تھی تو ان سے غلطی ہو گئی, کہ عید الاضحیٰ کے دن پہلے نماز پڑھنی ہے پھر قربانی کرنی ہے. یہی ترتیب تھی نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم, فصلی لربک وانحر, آپ پہلے نماز ادا کرتے تھے پھر قربانی کا اہتمام کرتے تھے, یہی ترتیب ہے مسلمانوں کی. ان میں سے کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید ترتیب کے اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں ہے, لہذا انہوں نے پہلے قربانی کر دی نماز سے پہلے اور پھر نماز پڑھنے چلے گئے. بہرحال اس پس منظر میں یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ شریعت کے احکامات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو, اور ایک بڑا اہم رہنما اصول ہے جو کہ ہمیشہ تک کے لیے دے دیا گیا, قیامت تک کے لیے دے دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا. الحمدللہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ریاستی سطح پر, اجتماعی سطح پر جو ریاست قائم ہوگی, سیاسی نظام قائم ہوگا, علماء نے الحمدللہ اس آیت مبارکہ کو اصل الاصول بنایا کہ ہر وہ ریاست جہاں یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ اس ریاست میں اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن اور سنت کو بالا دستی حاصل ہوگی قوانین پر, قانون سازی پر, وہ ریاست اسلامی ریاست ہے. وہ ریاست گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر رہی ہے. کلمہ طیبہ جیسے ایک شخص پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے, ریاست پوری کی پوری مسلمان ہو جائے گی اگر وہ یہ بات تسلیم کر لے کہ ریاستی سطح پر قانون سازی وہ قرآن اور سنت کے متصادم نہیں ہوگی, قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی یا متصادم نہیں ہوگی. بہرحال اس حوالے سے الحمدللہ یہ بات عرض کی گئی تھی. پھر عرض کر رہا ہوں کہ 1973 کے آئین میں 2B اس کی شک ہے, آرٹیکل 2B, جس میں یہ بات طے ہے الحمدللہ, اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ کے اعتبار سے بڑی اہم تاریخ ہے, 12 مارچ 1949, جس میں قرارداد مقاصد طے ہوئی الحمدللہ, اور پھر وہ بعد میں آپ کے آئین کا حصہ بھی بن گئی جو آج تک موجود ہے. میں نے تھوڑا سا پس منظر عرض کیا تھا, ایک دفعہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ 30 ستمبر سے 14 اکتوبر تک تقریباً 2 ہفتوں پر مشتمل ایک مہم کا آغاز کیا گیا تنظیم اسلامی کی طرف سے, جس میں نہ صرف یہ کہ عوام الناس بلکہ علماء ہمارے حکمرانوں کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ یہ ملک مملکت خداداد پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے, اور دنیا میں یہ دوسری ریاست ہے جو نظریاتی اعتبار سے قائم ہوئی. پہلی مدینہ تو نبی تھی علیہ الصلوۃ والسلام, ریاست مدینہ یہ سب سے پہلی اسلامی نظریاتی ریاست قائم کی تھی محمد رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام, اور نظریے کی بنیاد پر دوسری مکمل اگر کوئی ریاست ہے تو وہ صرف پاکستان ہے. لہذا مدینہ تو نبی اور پاکستان میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے, ربط ہے آپس میں. اسی بات کو نمایاں کرنے کے لیے ریاست مدینہ اور پاکستان مہم نامی الحمدللہ پاکستان کے طول و عرض میں عوام الناس کی سطح پر علماء تک, سکالرز تک, میڈیا تک, پھر بالآخر حکمرانوں تک, کیونکہ عمران خان صاحب کی زبان پر پہلی اسپیچ میں یہ الفاظ آئے تھے کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کا ایک نمونہ بنانا چاہتے ہیں. بہت مبارک ہیں یہ الفاظ, کم از کم زبان پہ یہ الفاظ آ گئے, بہت بڑی بات ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے, عوام کی بھی, علماء کی بھی, سکالرز کی بھی, میڈیا کی بھی, جو بھی کمیونیکیشن ریسورسز ہمارے پاس ہیں تعلیم و تربیت کے, ان کو بتایا جائے کہ ریاست اسلامی ہے کیا, ریاست اسلامی صرف کرپشن کے خاتمے کے لیے قائم نہیں ہوتی، یہ تو انتقامی کاروائی کے طور پر معاملات آ رہے ہیں کہ کسی خاص معاملے میں انتقامی کاروائی کی جا رہی ہو، اور بہرحال کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، اللہ کرے وہ دور ہو جائے، یہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے پاکستان کا پیسہ کھایا ہے ان سے پیسے نکلوائے جائیں، اور جو مصیبت ہمارے سروں پر آئی ہوئی ہے آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے سامنے رکو نہیں سجدہ کر چکے ہیں، اور اب آپ کا ڈالر کہاں جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جو مہنگائی کا طوفان اور سیلاب آئے گا اس کے کیا نتائج نکلیں گے، عوام تک براہ راست اس کے اثرات جائیں گے، سی این جی مہنگی، پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، یہ بنیادی چیزیں مہنگی کر دی جائیں خود بخود مہنگائی آئے گی، تو پاکستان اگر رکو نہیں سجدہ کرنے پر مجبور ہو رہا ہے آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے سامنے، تو اس کے جو اصل جرائم ہیں، جو مجرم جنہوں ہیں ان کو سزا دی جائے، بہت بڑا کام ہے، کرپشن دور ہونی چاہیے، کرپٹ لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، لیکن ریاست مدینہ کا محض یہ، یا ریاست کا کام محض یہ نہیں تھا، یہ ہے ریاست مدینہ بحمد تعالیٰ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی، اس کا ایک پورا سینیریو، پورا جد و جہد ہے جو کہ پچھلی دفعہ عرض کی گئی تھی، مختصراً یہ، کمپیریٹولی مختصراً یہ کہ وہ ایک انقلابی تحریک کے نتیجے میں برپا ہوئی تھی، جو محمد الرسول اللہ والذین معہ کی جد و جہد کا نتیجہ تھی، اور جس میں سربراہ ریاست خود محمد الرسول اللہ تھے علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو کسی سے پرمیشن یا ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اللہ کے نبی تھے، نمائندے تھے، ریپرزینٹیٹو تھے، اور ریاست کے سربراہ تھے، لہذا الحمدللہ پہلا کام کیا کیا انہوں نے، ریاستی سطح پر جو کام کیے وہ اگر رول ماڈل ہے ہمارے لیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو رول ماڈل ہونے کے اعتبار سے ریاست میں اور بھی جو اہم ترین کام کیے وہ بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کا خاتمہ کیا، اس خطبہ حج میں باقاعدہ الفاظ موجود ہیں کہ یہ سود ختم، معاشی اعتبار سے آپ سود کو ختم کر کے دکھائیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا بڑا انقلاب برپا کیا تھا محمد رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام، آج کے دور میں خاص طور پر سود کو ختم کیجیے، یا کم از کم اس کی طرف سفر تو شروع کیجیے، آغاز تو کیجیے کہ ہم سودی نظام کو ختم کریں گے، اس سودی نظام کی شکنجے کی وجہ سے ڈالر اگر 9.13 روپیز اگر انکریز ہوا، 10,000 ارب روپے کے مقروض ہو گئے آپ ایک دن میں، اگر آپ کے ڈیٹس 28,000 ارب روپے تھے تو آپ 38,000 ارب روپے ہو گئے، یہ ہے خباست اس پورے نظام کی، لہذا بہت بڑا انقلابی کام ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب سے پہلے اس ملک میں سودی نظام کو ختم کریں، اور اس کے لیے کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، 2/3 میجورٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو پہلے قانون سازی کرنی پڑے گی، آپ کے آئین میں جس کی آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے، جس کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے، آئین پاکستان میں یہ شک موجود ہے، ریاست پاکستان، حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے شہریوں کو سود سے پاک معاشی نظام عطا فرمائے، یہ آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے، اور جیسے میں نے اس کیا، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو ہی نہیں سکتی پاکستان پر جب تک یہ سودی نظام جو اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے جب تک یہ ختم نہ ہو، یہ غلامی کی زنجیریں نہیں ٹوٹ سکتی، یہ اور صدی ہوں گی، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، اگر ابھی بھی توبہ نہیں کی، با خدا عرض کر رہا ہوں، یہ غلامی اتنی شدید ہوگی کہ آپ کے لیے روٹی تک نہیں ہوگی کھانے کے لیے، یہ بھی تاریخ میں کوئی انہونی بات نہیں ہے، یو ایس ایس آر کو جا کر دیکھیے، یو ایس ایس آر، گریٹ سوویت یونین، دنیا کی دوسری سپر پاور، اکانومی کے اعتبار سے اتنی کرش ہوئی کہ وہاں لوگوں کے پاس ایٹم بم تو ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں، ابھی دیکھ لیں، نیٹ پر ذرا لکھیے یو ایس آر ڈیمالشمنٹ آف یو ایس ایس آر، آپ کو سب پتہ چل جائے گا کیا حال ہوا ان کا، تو بہرحال اس وقت جو بہت بڑا انقلابی کام کرنے کا ہے اس سودی نظام کے خلاف جد و جہد کر کے اس کو ختم کیا جائے. بدقسمتی ادھر سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دی وہ ساری پیٹیشنز. سود کی ڈیفینیشن ہی نہیں مل رہی ان پڑھے لکھے لوگوں کو. اللہ ان سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. ول ہوگی تو وے ہوگا نا, ول ہی نہیں ختم کرنے کی, نتیجتاً ریجیکٹ. بہرحال ہم تو دعا کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ارباب اقتدار کو شرم اور حیا اور غیرت عطا فرمائے دین کے حوالے سے. سودی نظام رب کائنات نے حرام کیا ہے اور رب کائنات سے وفاداری کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم اس ملک کو سود سے پاک کریں, ورنہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے پہلے بھی غلام تھے, غلام ابن غلام ابن غلام, آئندہ تین نسلیں ہماری غلام رہیں گی اور اسی طرح چلتا رہے گا, واللہ اللہ خیر صلی اللہ. بہرحال مرتبہ اور مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس ریاست مدینہ میں یہ تھا کہ وہ سربراہ ریاست تھے اور رب کائنات نے ان کو یہ مرتبہ اور مقام دیا تھا, کسی کی سلیکشن اور الیکشن کی بنیاد پر نہیں آئے تھے. وہ جو سلیکٹڈ یا الیکٹڈ ہوتے ہیں وہ تو مجبور ہوتے ہیں, جو ڈکٹیشن دیا جاتا ہے اس کے مطابق ان کو کام کرنا ہے, اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے, ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اور مقام واقعہ یہ ہے. ایسی زبردست آیت ہے پورے قرآن حکیم کی, رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, گویا مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے. اس آیت کو سننے سے پہلے ایک عظمت ہمارے دلوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہونی چاہیے, اور الحمدللہ ہے ہر مسلمان کے سینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت موجود ہے, کوئی شکی نہیں اس میں. لہذا اس محبت کا ایک پہلو یہ بھی ہے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض, اور ان کے سامنے زیادہ زور سے بات نہ کیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے ہو. ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہبط ہو جائیں, بیکار ہو جائیں, ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور تک نہ ہو, تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یہ ہے مرتبہ مقام محمد رسول اللہ کا علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو روضہ رسول پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال وہاں پر جب انسان جاتا ہے, جو بھی جاتا ہے چاہے کسی بھی ایمان لیول کا ہو, ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے با خدا. جیسے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور قریب آ رہا ہوتا ہے تو ایک کیفیت روحانی کیفیت طاری ہوتی ہے. وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پہ یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے, اگر موقع ہو تو جا کر پڑھ لیجئے گا, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما. تو بہرحال مرتبہ اور مقام کیا ہے, اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. آگے الفاظ آتے ہیں, وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, جان لو کہ تمہارے درمیان جو صحاب ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں, یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. ان کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ یہ تمہاری باتیں اگر ماننے لگیں بہت ساری معاملات میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. ان کو رہنمائی مل رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. لہذا صحابہ کا کیا طرز عمل تھا, آگے آیت بھی آ رہی ہے. ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرمایا کرتے, گفتگو فرمایا کرتے تو اتنا ادب اور احترام کرتے تھے صحابہ کرام, خاموشی سے ادب سے اس طرح بیٹھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اور جنبش نہیں کرتے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں, کیا تھوڑی سی جنبش کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. اتنا احترام, خاص طور پر اگر کسی کا نام لیا جائے کسی صحابی کا تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے چہرے انور پر آپ دیکھا کرتے تھے اور بڑے ادب احترام سے جو فرماتے غور سے سنتے تھے. آج کے دور میں اس میں کیا رہنمائی ہے؟ آج کے دور میں رہنمائی ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک آ جائے کسی بھی مسئلے میں، چاہے اس کا تعلق خاندانی زندگی سے ہو، معاشی زندگی سے، معاشرتی زندگی سے، معاملات سے، کسی بھی معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک آ جائے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری ساری خواہشات، تھاٹس، خیالات، رائے وہ ایک طرف ہو جانی چاہیے، خاموشی سے، ادب سے، بس اللہ کے نبی نے فرما دیا کافی ہو گیا، بس ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، بہت سمجھدار ہے نا، ہمیں تو پہلے سیٹسفائی کرنا ہوگا، لہذا سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک آ جائے کسی بھی مسئلے میں کہ حضور نے یہ فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، بس بندہ مومن کے لیے کافی ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر آپ سے محبت اور اطاعت کا جذبہ ہے، اتباع کا جذبہ ہے، تو پھر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، کسی مسئلے میں رائے دے دی، وہ آخری رائے ہے. اس کے بعد کسی 51% کی ضرورت نہیں ہے کہ 51% اس بارے میں رائے دیں، یا اسکالر سے، بڑے بڑے اسکالر سے رائے لی جائے کہ اس بارے میں فرمائیے، صدر مملکت درخواست کریں علماء کرام سے کہ سود کے لیے کوئی راستہ تلاش کیا جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں. کیونکہ جو فرمان اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے وہ پتھر پر لکیر آخری بات ہے، اس میں کسی رائے زنی کی ضرورت باقی نہیں. اور اس حوالے سے ذرا ریاست پاکستان میں ان چیزوں کا جائزہ لینا ہوگا. جب ہم اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، تو اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام نام ہے محمد الرسول اللہ کا علیہ الصلوۃ والسلام. رب کائنات فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذو، سورہ حشر میں بڑی زبردست آیت، جو کچھ رسول تمہیں دیں علیہ الصلوۃ والسلام فخذو، اس کو تھام لو، وہی دین ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے وہ منع فرما دیں، روک دیں، باز آ جاؤ، چھوڑ دو اسے. واتقوا اللہ، پھر دیکھیے بار بار ایک ہی چیز آئے گی گھوم کر، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اگر اللہ کا تقوی ہوگا تو یہ ساری چیزیں انسان اس پر عمل کر سکے گا، ورنہ 10 مصلحتیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں. ہاں بات تو ٹھیک ہے پیارے نبی کی، لیکن کے بعد بٹ اف اینڈ بٹ لگا کر ہم کیا کر سکتے ہیں، سود کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ ہے لیم ایکسکیوز. سودی نظام کے بغیر یہ نظام ہی نہیں چلے گا. دیجئے جواب انہیں. اے ویری سمپل کوئسچن، اس لیم ایکسکیوز کے حوالے سے ایک پہلا سوال یہ ہے، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہم یہ الزام لگانا چاہتے ہیں معاذ اللہ کہ رب کائنات نے وہ شے حرام کر دی کہ جس کے بغیر کوئی معاشی نظام چل ہی نہیں سکتا؟ تو اس کا بڑا سمپل جواب یہ ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. آج دنیا الحمدللہ گریجولی اس نظام تک جا رہی ہے. دا بیسٹ اکنامک سسٹم اس کو قرار دیا گیا دنیا میں، ترقی یافتہ ممالک میں، جہاں انٹرسٹ ریٹ کتنا ہو. آپ میں سے کوئی معاشیات کے خاص طور پر اگر بیٹھے ہو تو بتا دیجئے، جہاں پر انٹرسٹ ریٹ 0% ہو وہ دنیا کی بہترین معاشی نظام ہے. اور آج یہ قرآن و سنت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے، وہ اپنے عقل فہم، تجربے اور دھکوں کی بنیاد پر جو کھاتے رہے اس کی بنیاد پر یہاں تک پہنچ چکے. دا بیسٹ انٹرسٹ، بیسٹ اکانومی، جہاں گروتھ ہوگی اکانومی کی، اسٹیبلش ہوگا، مستحکم ہوگا وہ معاشرہ، وہ معاشی نظام جہاں انٹرسٹ ریٹ 0. اور قرآن و سنت کیا کہتا ہے؟ اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا رہنمائی ہے؟ الحمدللہ جب وہ لوگ قرآن حکیم اور آیات احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے، آپ خود بتائیے دنیا کا بہترین معاشی نظام کس کو قرار دیں گے؟ اسلام کا معاشی نظام جو عدل پر مبنی ہے، الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. وہ بات دوسری ہے کہ ہمیں یقین نہیں دنیا کا بہترین ویلفیئر سسٹم کسے کہتے ہیں. آج بڑے بڑے لوگ متاثر ہو کے آتے ہیں، امریکہ میں اتنا ویلفیئر کا نظام، کینیڈا میں اتنا بہترین ویلفیئر کا نظام، اسکینڈینیوین کنٹریز تو کیا ہی بات ہے، ذرا پوچھئے ان سے اسکینڈینیوین کنٹریز میں جو ویلفیئر سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کروایا وہ دیا کس نے انہیں؟ اتنی الحمدللہ دیانت موجود ہے اس معاشرے میں، وہ اون کرتے ہیں، اٹس اوور لا۔ یہ سیدنا عمر فاروق نے جو رفاہی نظام بنایا تھا ہم نے وہاں سے لیا یہ نظام، اور ریاست مدینہ کی اصل خد و خال جو بہترین اگر کہی جا سکتی جو نظر آئی، جو پودا محمد رسول اللہ نے لگایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا بہترین پھل اگر کوئی ہے تو وہ دور خلافت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں عادلانہ نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، تعلیمی نظام، خاندانی نظام، دنیا کا کوئی سا بھی سسٹم اٹھا کے دیکھ لیجئے، الحمدللہ اس کے لیے رہنمائی موجود ہے، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن موجود ہے، پریکٹیکل ایگزامپلز موجود ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے جرمنی میں دور خلافت عمر فاروق پر پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جاتی ہے۔ ہم میں سے بہت سو کو یہی نہیں پتا کہ ان کا دور خلافت کتنے سال کا ہے، محبت بہت ہے خلفائے راشدین سے، ان کے دور خلافت کا ڈیوریشن نہیں پتا، وہاں پی ایچ ڈی کی ڈگری دے رہے ہیں۔ خلافتیں سیدنا عمر فاروق کا دور جو ہے اس میں کتنے فیصلے ہوئے، کیا کیا فیصلے ہوئے، کیسے امپلیمنٹ کروایا انہوں نے، اس پر پی ایچ ڈی کی ڈگری۔ کسی شخصیت پر اگر پی ایچ ڈی کی ڈگری جاتی ہے تو عمر فاروق ہیں، دوسرا عمر نہیں پیدا کر سکتی یہ دنیا، یہ سٹیٹمنٹ موجود ہے۔ تو بہرحال محمد الرسول اللہ والذین معہ نے جو نظام قائم کیا وہ ہے ریاست مدینہ کی اصل حاصل۔ لہذا آج بھی حمدی تعالیٰ ہم مسلمان ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے الحمدللہ آئین پاکستان میں یہ ساری دستوری دفعات موجود ہیں جو اس ملک کو واقعتاً اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتی ہے۔ اب دعا کے ساتھ کچھ کرنا بھی ہوگا، صرف دعائیں کہہ کے آمین کہنا، انشاءاللہ کہنا بہرحال اچھی بات ہے، کچھ انسپائریشن ملتی ہے، کچھ جھنجھوڑا جاتا ہے، لیکن کچھ کرنے کا کام بھی ہے یا نہیں؟ یا صحابہ کرام بھی بس آمین کہتے رہے، دعائیں کرتے رہے، طواف کرتے رہے خانے کعبہ کا؟ ایک عملی جد و جہد کر کے 21 سال کی جد و جہد کے بعد 259 صحابہ کرام نے اپنی جانیں پیش کی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اس عظیم تر انقلاب کے لیے، تب کہیں جا کر اللہ کا دین غالب ہوا۔ تو بہرحال اس کے لیے ایک تحریک برپا کرنا، پریشر گروپ بنانا، دباؤ ڈالنا حکومت پاکستان پر یا ریاست پر کہ اس ملک کو واقعتاً اسلامی ریاست بناؤ، فلاحی ریاست بناؤ، یہ تم پر لازم ہے اللہ اس کے رسول کے اعتبار سے بھی اور آئین پاکستان کے اعتبار سے بھی جس کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے تم نے۔ جو بھی کمیونیکیشن ریسورسز ہیں، جہاں جہاں جو کام کر سکتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایک دینی فریضہ ہے۔ الدین النصیحہ، یہ دین نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ قیل لمن، کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے سب سے پہلے خیر خواہ رہو، یعنی اللہ کے دین کے لیے، اس کے رسول کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام، عوام الناس کے لیے، عوام کے اوپر جو نمائندے ہیں ائمۃ الناس، ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھو، ان کو صحیح مشورے دو۔ لہذا ہم میں سے جو جتنے اعتبار سے جہاں جہاں انفلوئنس رکھتا ہے، ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، آئین پاکستان ان تمام تر چیزوں کے لیے ہمیں رہنما اصول فراہم کر رہا ہے، کسی نئی قانون سازی 2/3 میجورٹی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ملک میں آلریڈی یہ چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں۔ حساس مسئلہ جس طرح توجہ دلائی گئی ہے، میں وہیں پر بات ختم کر رہا ہوں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ان سے زیادہ زور سے بات نہ کیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہو، ان تخبط اعمالکم، خبردار کیا اگر ایسا کرو گے ان کا مرتبہ مقام نہیں پہچانو گے، ان کو حیثیت نہیں دو گے، ان کی بات نہیں مانو گے، ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہفت ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، بیکار ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ لہذا پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، بار بار خطاب جمعہ یہیں ختم کرتا ہوں، یہ ملک مملکت خداداد پاکستان اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا ہے. ڈاکٹر صاحب الحمدللہ تفصیل سے یہ باتیں بیان کر چکے ہیں. چار کتابوں کا سیٹ یہاں موجود ہے. میں 100 روپے میں ان کتابوں کو پڑھیے, خدا کے واسطے پڑھیے. پاکستان اور اسلام میں کیا تعلق ہے پڑھیے ذرا. ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل سے بیان کیا موجودہ دور میں نظام خلافت کے کیا خد و خال ہوں گے, پڑھیے تفصیل کے ساتھ. ریاست اسلامی موجودہ دور میں کیسے ہوگی, وہ قبائلی نظام تھا تو آج خلیفہ کیسے منتخب ہوگا, کیا معاشی نظام ہوگا, معاشرتی نظام ہوگا, سیاسی نظام ہوگا. آج کے دور میں یہ کتاب موجود ہے. وہ اپنے حصے کا کام کر گئے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ اس کو مقبول فرمائے, قبول فرمائے, ان کی مغفرت فرما دے. یہ چار کتابوں کا سیٹ 100 روپے میں یہاں دیا جا رہا ہے تاکہ آپ پڑھیں کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے, اسلام اس کا اصل مستقبل ہے, اسلام تیرا دین سے تو مستفوی ہے. یہی بات قائد اعظم علامہ اقبال نے بھی فرمائی تھی. لہذا ڈرتے ڈرتے یہ بات کہی جاتی ہے, لوگوں کو اچھی نہیں لگتی, لیکن بہرحال سچ بولنا, خبردار کرنا, انذار کرنا یہ ذمہ داری ہوتی ہے داعی دین کی, خوشخبری بھی سنانا. اگر ہم نے اس ملک میں اللہ کا دین نافذ نہیں کیا, با خدا عرض کر رہا ہوں, یہ آج جو کل سجدہ کر کے آئے اسد عمر صاحب آئی ایم ایف کے سامنے, یہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگی, ایسے ہی بھکاری رہے گی یہ پاکستانی قوم, اور ان کے سامنے کشکول پھیلاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر بھیگ دیں گے. ڈالر اگر 150 کا ہوگا تو کیا مصیبت آئے گی اس ملک میں, آپ کو اندازہ نہیں, یا ڈیفنس کے لوگوں کو تو کم از کم اندازہ نہیں ہے. سچی بات بتاؤں, برا نہیں لگے آپ کو, جو عام انسان ہے اس کی زندگی میں کتنی مصیبت آئے گی, یہ کولو کا بیل بن کے رہ جائے گا, رہ گیا بلکہ. اور اس مہنگائی کا جو طوفان آئے گا یا آ رہا ہے, اس کی مصیبتوں کا کچھ اندازہ نہیں ہے. لوگ اپنے بچے بیچیں گے, بیچ رہے ہیں, گردے بیچ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے اس ملک میں کچھ اندازہ نہیں ہے ہمیں, اسے مہنگائی کی وجہ سے. لہذا اب بھی موقع ہے ہم سب کے لیے, توبہ کریں, تحریک برپا کریں, اور اس ملک کو واقعتاً اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی ہم سب کوشش کریں. اسلامی فلاحی ریاست کے خد و خال یہ ہیں کہ وہاں عوام الناس کی تمام تر ذمہ داریاں, بنیادی ذمہ داریاں فراہم کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. سیدنا علی کا قول آپ نے اگر سنا ہو کہ اگر کوئی شخص بھوک کی وجہ سے ہاتھ بھوک کی وجہ سے چوری کرے تو ہاتھ کس کے کٹنے چاہیے؟ ہاتھ اس شخص کے نہیں کٹنے چاہیے بلکہ حکمرانوں کے کٹنے چاہیے. انہوں نے مجبور کیا اس کو, بھوک کی وجہ سے اس کو کھانا نہیں دیا, ذرائع فراہم نہیں کیے جس کی وجہ سے وہ جھوٹ وہ چوری کرنے پہ مجبور ہوا. تو بہرحال یہ دور اب بہت زیادہ دور نہیں ہے خدا نہ خواستہ, اگر اب بھی ہم نے توبہ نہیں کی, اپنے معاشی اصلاح اپنے معاشی نظام میں اصلاح نہیں کی, اور یہاں سودی نظام ختم نہیں کیا, تو یہ غلامی کی زنجیریں مزید بڑھیں گی. خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ جو پاکستان کے, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, بولتے ہوئے بھی بہرحال اچھی بات نہیں لگتی, لیکن یہ نظر آ رہا ہے سامنے, پاکستان کے وجود کو شدید خطرات ہیں, انتشار ہی انتشار نظر آ رہا ہے. لیکن بہرحال اللہ کی ذات سے امید بھی ہے. اے آندھیو سنبھل کے چلو اس دیار میں, امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم کہ اگر واقعتاً اس کو اسلامی فلاحی ریاست بنا دیا گیا جیسے کہ خان صاحب نے وعدہ کیا, تو انشاءاللہ یہی ملک مملکت خداداد پاکستان پوری دنیا میں اللہ کے دین کو مستحکم اور پھیلانے اور قائم کرنے کا ذریعہ بھی بنے گا انشاءاللہ العزیز. اب ہوگا کیا جو اللہ چاہے گا, میری خواہش بھی ہے, دعا بھی ہے, اللہ پاک ہم سب کی خواہشات اور دعا کے ساتھ ساتھ تحریک برپا کرنے کی توفیق دے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.